बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद हो आले मोहम्मद पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अली अब्बास रिज़वी, प्रोग्राम अंदाज़े जहां लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। उम्मीद है कि जहां भी होंगे इंशाल्लाह हमेशा की तरह आज भी बख़ैर व आफ़ियत होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने ख़बरों में मुलाहिज़ा फ़रमाया है कि आज यहाँ दारुल हुकूमत तेहरान में OIC के रुकन मेंबर मुल्कों यानी इस्लामी मुल्कों के पार्लिमानी स्पीकरों और आला सतही वफूद का नवा इजलास हो रहा है और इसका आज पहला दिन है। इस इजलास, इसकी अफादियत और इस इजलास में ज़ेरे गौर मौजूआत का हम जायज़ा लेंगे आज के अपने इस प्रोग्राम में। और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में मौजूद मेहमान डॉक्टर एजाज हुसैन साहब को, जो लंदन में मुकीम हैं और बरसग़ीर और आलम इस्लाम के उमूर के माहिर हैं, उनको हमने दावत दी। इसी तरह कराची और इस्लामाबाद से भी मेहमान हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे, मगर मुख्तसर से वक्फे के बाद। यहाँ OIC के रुकन मुल्कों की बैन पार्लिमानी यूनियन का नवा इजलास आज तेहरान में शुरू हुआ, जिसकी इफ्तिताही तकरीब से इस्लामी जमहूरी ईरान के सदर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन डॉक्टर हसन रूहानी ने खिताब किया और इस्लामी जमहूरी ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर अली लारिजानी ने और साथ ही सूडान के स्पीकर ने, जो इससे पहले तक इस इजलास या इस यूनियन का चेयरमैन था सूडान, वहाँ के पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी इजलास को ख़िताब किया और उसके बाद ये सिलसिला जारी है। इस इजलास का जो एक नारा और स्लोगन है वो इत्तेहाद और यकजहती इस्लामी मुल्कों के दरमियान, और इस इत्तेहाद और यकजहती के ज़रिए इस्लामी ममालिक और आलम इस्लाम की तरक्की और पेशरफ्त का जायज़ा लेना, यह है आज के इजलास का स्लोगन। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि OIC को बने हुए इतना अरसा गुजर चुका है और इस्लामी ममालिक जब इस तरह के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होते हैं तो सब इत्तेहाद, यकजहती, भाईचारे और उख़वत की बात करते हैं, जो इस्लाम की सही और असली तालीमात में से भी एक है। लेकिन अब तक सही मानों में यह इत्तेहाद कायम क्यों नहीं सका, और आज जो ये इजलास हो रहा है इसमें एक बार फिर इस बात की कोशिश की जाएगी। एक ऐसे वक्त जब आलम इस्लाम इंतहाई हसास और मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो उम्मीद यही की जा रही कि शायद अब वो वक्त आ गया है कि इस्लामी ममालिक अपने आपसी अख्तलाफात और फरूई और जुज़वी अख्तलाफात को भुलाकर बड़े मकसद और बड़े हदफ के तहत अपने दरमियान इत्तेहाद कायम करें और मुस्लिम अक़वाम की तरक्की, खुशहाली और पेशरफ्त के लिए संजीदा कदम उठाएं। इस मौजू पर गुफ्तगू होगी, मगर हमारे साथियों ने यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले उसे देखते हैं फिर आपकी खिदमत में और अपने मेहमानों की खिदमत में हाजिर होते हैं।
इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों की पार्लिमानी यूनियन का नवा इजलास इस्लामी जमहूरी ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में शुरू हो गया। इजलास की इफ्तिताही तकरीब में ईरान के इंतजामिया, मुकन्निना और अदलिया के सरबराहों, 30 से ज्यादा मुल्कों के पार्लिमानी स्पीकरों, 17 डिप्टी स्पीकरों और 15 तंजीमों और मुख्तलिफ मुबसिर वफूद शिरकत कर रहे हैं। इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों की पार्लिमानी यूनियन के नवे इजलास की इफ्तिताही तकरीब में इस यूनियन की सदारत सूडान से ईरान को मुंतकिल की गयी। इस्लामी पार्लिमानी यूनियन के तेहरान इजलास के दौरान मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों, खासतौर से फिलिस्तीन की सूरत हाल का जायजा, तमाम मुल्कों की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी से पुरअमन इस्तेफादे किए जाने पर ताकीद और इत्तेहाद जैसे मसाइल पर गौर किया जा रहा है। इजलास की इफ्तिताही तकरीब में सदर ममलकत डॉक्टर हसन रूहानी ने कहा कि इस्लामी मुल्कों का बैरून पार्लिमानी इजलास आलम इस्लाम के मसाइल के इदराक, बाहमी ताउन और बेहतर और पुरम दुनिया की तामीर के लिए एक अच्छा मौका है। उन्होंने फिलिस्तीन समेत आलम इस्लाम के मुख्तलिफ मसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि आलम इस्लाम में तब्दीली के लिए तर्ज फिक्र और नजरियात में तब्दीली जरूरी है। صدر مملکت نے عالم اسلام کے قدرتی وسائل کا ذکر کرتے ہوئے ان وسائل کو مسلمانوں کے لیے استعمال کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا اور اسلام کو عالم اسلام کے لیے سب سے بڑی نعمت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی ملکوں کے ساتھ تعاون میں فروغ ایران کے اہم ترجیحات میں ہے۔ صدر ایران نے مسلمانوں میں خود اعتمادی میں اضافے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسلام کے شائن شان نہیں ہے کہ اس کا نام لے کر شدت پسندی اور تشدد و دہشت گردی کی جائے اور شام کے ہزاروں مسلمان کیمپوں میں زندگی بسر کریں اور غیر مسلمان ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اسی طرح فلسطین کے سلسلے میں بانی انقلاب اسلامی امام خمینی اور قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بیانات کا ذکر کرتے ہوئے فلسطین کو ایران کے اسلامی انقلاب کے اصل مقاصد میں قرار دیا اور اپنی پوری تقریر میں تقریباً تمام اہم اسلامی مسائل اور ان کے حل کا ذکر کیا۔ صدر ایران نے بھی عالم اسلام کی سب سے اہم ضرورت یعنی اتحاد پر زور دیا، تاہم یہ حقیقت ہے کہ اتحاد اسی وقت ممکن ہوگا جب عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں اتحاد کی افادیت کو سمجھا جائے گا اور اسلامی امہ کے ذمہ دار لوگ ذاتی اور سیاسی مفادات اور وابستگیوں کے دائرے سے باہر نکل کر عالم اسلام کے وسیع مفادات کے لیے کوشش کریں گے۔ تہران میں اسلامی ملکوں کے بین الاقوامی اجلاس میں 47 ملکوں کے وفود شرکت کر رہے ہیں اور اجلاس کا ایجنڈا فلسطین اور عالم اسلام میں دہشت گردی پر غور کرنا ہے۔ عالم اسلام میں جیسا کہ صدر ایران نے اشارہ کیا، بے پناہ قدرتی ذخائر اور وسائل ہیں اور انہیں استعمال بھی کیا جا رہا ہے مگر مسلمانوں کے مفادات کے لیے نہیں۔ اسی طرح دنیا میں بہت سی عالمی اسلامی تنظیمیں بھی ہیں مگر وہ بھی مسلمانوں کے لیے کچھ بھی کرنے سے قاصر ہیں اور عام طور پر عالم اسلام کے مسائل کو بھی اغیار ہی حل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور اسی لیے وہ ہر معاملے میں اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ اس لیے یقینی طور پر عالم اسلام میں اتحاد اور اسلامی تنظیموں کو مؤثر بنانے کی ضرورت خاص طور پر موجودہ حالات میں بہت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ تہران اجلاس بھی اسی سمت میں کی جانے والی ایک کوشش ہے۔
ناظرین، تہران اجلاس عالم اسلام میں اتحاد کی تقویت اور یکجہتی کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم اور مناسب کوشش۔ ہمارے ساتھیوں نے یہ ایک رپورٹ تیار کی تھی اور اب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں اپنے اسٹوڈیو میں موجود مہمان لندن میں مقیم برصغیر کے سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب کو السلام علیکم۔ جناب
وعلیکم السلام،
خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ڈاکٹر صاحب۔ آپ نے ہماری دعوت قبول کی، زحمت کی آپ نے۔ میں سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آج اتنا بڑا ایونٹ ہے، اتنا بڑا اجلاس جو تہران میں شروع ہوا، یعنی 55-56 اسلامی ممالک کی پارلیمانی وفود کے سربراہان، پارلیمانی اسپیکرس، ڈپٹی اسپیکرس، یعنی بڑی بڑی شخصیات یہاں پر، عوامی نمائندے موجود ہیں، عالم اسلام کو متحد کرنے میں اس طرح کے اجلاس کا کتنا اہم کردار ہو سکتا ہے؟
شکریہ۔ پہلے تھوڑی سی آپ کی تصحیح میں کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اجلاس ہو رہا ہے، یہ او آئی سی کا آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز انٹر پارلیمنٹری سیشن 9th جو ہے، اس میں 55-56 نہیں ہیں، اس میں 52 ممالک ہیں۔ 52 میں سے 47 ملکوں نے اپنے مندوبین بھیجے ہیں اور جن میں 26 اسپیکرز اور ڈپٹی اسپیکرز ہیں اس وقت یہاں پہ موجود ہیں۔ تو چھوٹی سی تصحیح، کیونکہ ایکوریسی ذرائع ابلاغ کا مقصد یہی ہوتا ہے۔
نہیں، اس میں تنظیمیں بھی ہیں، اس میں مختلف مسلم تنظیمیں بھی ہیں، تو میں نے ساری فگر، خیر
ممالک 52 ہیں، ممالک 52 تو کہنا یہ چاہوں گا کہ ذرائع ابلاغ اور بین الاقوامی سیاست کے مختلف جو فورمز کا انعقاد ہوتا ہے، ان میں جو سوال اٹھتے ہیں، جو مدعے اٹھتے ہیں، وہ تلخ زیادہ ہوتے ہیں، شیریں کم ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے پیچھے دیکھا ہے، پچھلے 60-65 برس کے دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں بھی کسی بھی فورم میں دیکھا گیا ہے، اور تلخ زیادہ حقائق سامنے آتے ہیں، شیریں بہت کم نظر آتے ہیں، خوشیاں کم ملتی ہیں، دکھ اور مصائب زیادہ نظر آتے ہیں۔ اور جیسے ویسے بھی کہا گیا ہے کہ الحق کو مرن، کڑوا ہوتا ہے سچ، تو میں چونکہ اپنا ایک انفرادی رائے رکھتا ہوں، اپنا ایک انڈیویجول اوپینین رکھتا ہوں، تو میں اسی پہ فوکس کرتے میں اپنا اوپینین دوں گا کہ میں اس کو کیسے دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیے، کہنے کو تو 52 ممالک ہیں یہ، اور ان کی بڑی کثیر جو پاپولیشن ان کنٹریز کی ہے، جو کہ دیگر دنیا کو آؤٹ نمبر کرتی ہے۔ ان کی جی ڈی پی، ان میں، ان 52 ممالک میں صرف 5 ممالک مسلمان ممالک ایسے ہیں جن کی جی ڈی پی 4 ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہے۔ 4 ٹریلین ڈالر زیرو آپ اور میں نہیں بتا سکتے کتنے ہوتے ہیں، ایک ٹریلین میں زیرو کتنے ہوتے ہیں. اور یہ پانچ ممالک جو ہیں ہمارے مسلمان ممالک ہیں، یہ سالانہ $70 ارب اسلحے کی خریداری پہ خرچ کرتے ہیں. کس کے خلاف جنگ ہوتی ہے، کس کے خلاف وہ نبرد آزما ہے، اس کا تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، کوئی جنگ جیتی نہیں جاتی مسلمانوں سے. لیکن حقیقت میں دیکھا جائے کہ مسلم اقوام میں جو مسائل ہیں لوگوں کے آج کل، وہ جس کی طرف پریزیڈنٹ روحانی نے آج اپنی تقریر میں، میں انہیں کی تقریر پہ ایک تجزیاتی عکاسی کروں گا اس کی، کہ آج کا مسئلہ جو سب سے بڑا ہے وہ جیسے لاری جانی صاحب نے، سپیکر جو مجلس کے ایران کے، انہوں نے بھی فرمایا اوپننگ سیشن میں ہی، اور انہوں نے فرمایا کہ جو اصل چیز ہے وہ ریسورسز جو ہیں مسلم دنیا کے، جو ذرائع ہیں، ریسورسز کو آپس میں بانٹنا، جو سائنٹیفک ہیں، نیچرل ہیں، سیاسی ہیں، تعلیمی ہیں، کسی سفارتی ہیں، جو بھی ریسورسز ہیں وہ بانٹ کے، کہتے ہیں شیئرڈ بلیسنگ. جب بلیسنگ شیئر کرتے ہیں تو ڈبل ہو جاتی ہے بلیسنگ. تو ان کی طرف جو انہوں نے انگلی اٹھائی، اشارہ کیا، ان مسائل، سب سے بڑے مسائل یہ ہیں کہ پاورٹی، غربت، محرومی مسلم دنیا میں جو پائی جاتی ہے. دیکھیے 1999 میں، جون 1999 میں یہ بنی تھی انٹرنیشنل اسلامک، انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین، 15 برس تقریباً ہونے والے ہیں. ان 15 برسوں میں 3 ملین سے زیادہ مسلمان بھوک سے انتقال ہو جاتا ہے، ان کا 7 ملین مسلمان بے گھر ہوئے ہیں، اور انہیں کفار نے کم کیا ہے، اپنے ہی مسلمان بھائیوں نے کیا ہے. ان کی زندگی کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا ہے وہ غیر مسلموں نے کم کیا ہے، اپنے مسلمان دوستوں نے زیادہ کیا ہے. یہی جو $70 ارب خرچ کرتے ہیں اسلحے کی خریداری پہ سالانہ، اور وہ کسی کے خلاف نہیں ہوتا، یہی دیکھیے، صرف $50 ارب سالانہ آپ خرچ کریں تو مسلم دنیا میں اس وقت 1.3 ارب جو غریب لوگ ہیں، ان کو ایک سال میں آپ 3 وقت کی روٹی، ان کو بہترین لباس، ان کو تعلیم، صحت کی سہولتیں، ادویات، ان کو انفراسٹرکچر، ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ، اور یہ ساری چیزیں آپ ایک سال کے اس بجٹ میں 70 بلین میں نہیں ہے، 50 بلین میں. گویا کہ یہی 50 بلین، یہ بھی ایک ہتھیار ہے. اگر آپ آج مسلمانوں کی ترقی کو ایک ہتھیار سمجھ لیں، کچھ صرف 50 بلین خرچ کر کے مسلمانوں کا آپ ان کی سطح اوپر لے آئیں گے، تعلیمی، سماجی، اقتصادی، ہر لحاظ سے، ہنرمندی کے لحاظ سے مسلمانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، لیکن یہ خرچ نہیں ہوتا. $4 ٹریلین کی جی ڈی پی ان 5 ممالک کی ہے، $70 ارب یہ خرچ کرتے ہیں اسلحے پہ. ضرورت ہے غربت دور کرنے کے لیے، افلاس دور کرنے کے لیے، محرومی دور کرنے کے لیے، جہالت دور کرنے کے لیے، اور انہی 52 مسلم ممالک کے درمیان جو ایک مصنوعی سا لیک آف کمیونیکیشن ہے، غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکتا ہے. لیکن کیا ہے کہ اس طرف دھیان کم ہے، دھیان اپنی پامپ اینڈ شو، گلیمر، گلوریفیکیشن، امپیریلزم کی طرف زیادہ جا رہا ہے. جو جس خطے میں بیٹھا ہے اس خطے میں اس کو ڈومینیٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو آج کا جو مسئلہ ہے، یہ اگر مل کے اس چیز کو طے کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی ترجیحات کو ڈیفائن کرتے ہیں، اپنی ترجیحات کی تعریف کرتے ہیں، اور ان ترجیحات کو، ٹھیک ہے، ایک سال، آج کل کے دور میں 5 سال نہیں چاہیے. دنیا جتنی تیزی ترقی کر رہی ہے، ذرائع ابلاغ ترقی کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، آج کل 5 سالوں کی پلاننگ نہیں، آپ کو ہر سال کی پلاننگ. تو یوں سوچا جائے کہ آج اگر 9واں اجلاس ہو رہا ہے، آج عبدالعزیز منصور نے باغ ڈور دی ہے علی لاریجانی کے ہاتھ میں ایک سال، تو ایک سال کی پلاننگ میں تھیوریٹیکل فریم ورک تو دے دینا کہ اگلے سال کے اندر اندر یہ بینچ مارک ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 ہم نے یہ کام کرنے ہیں، ہم نے غربت کے لیے کچھ کرنا ہے، جہالت اور ہٹ دھرمی کو ہم نے ختم کرنا ہے. اس طرح جو تفرقہ پیدا ہوا ہے مسلم اقوام میں، اور یہ جو خاموشیاں ہیں، سائلنٹ میجورٹی، یہ نیوٹرلٹی، یہ ختم کر کے آپ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ایک پریکٹیکل شیپ دینا ہوگی ایک سال کے اندر.
بہت شکریہ آپ کا. چلتے ہیں کراچی، جہاں پر اسکائپ کے ذریعے موجود ہیں جناب راشد احد صاحب جو سینئر تجزیہ نگار ہیں. السلام علیکم جناب راشد صاحب. اسد صاحب, احد صاحب, ابھی آپ نے ڈاکٹر اعجاز صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. آج جو افتتاحی تقریب سے خطاب کیا ہے ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی صاحب نے او آئی سی کے رکن ملکوں کی بین الپارلیمانی یونین کے نویں اجلاس میں, انہوں نے کہا کہ عالم اسلام کی ترقی اور پیش رفت اور اس کی پوزیشن کو مزید مستحکم بنانے کے لیے ایک انقلابی نظریے کی ضرورت ہے, انقلابی فیصلے کی ضرورت ہے. کیا ہو سکتا ہے وہ؟
جی, حسن روحانی صاحب نے ایک حقیقت واقعہ کا اظہار کیا.
جی آواز آ رہی میری؟ ہاں ڈاکٹر صاحب, افسوس کہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. اس سوال کے جواب آپ سے چاہوں گا اگر آپ متوجہ ہوں تو, کہ انہوں نے کہا کہ عالم اسلام کی پوزیشن کو بہتر, مستحکم, اس کی ترقی و پیش رفت کے لیے وقت آ گیا ہے کہ ایک انقلابی فیصلہ کیا جائے, انقلابی نظریہ اپنایا جائے. کیا ہو سکتا ہے؟
میں نے آپ کے اس کا سوال کا جواب پہلے ہی دے دیا ہے, لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا, دیکھیں شاعروں نے اپنے تخیل میں ان تمام معاملات کو جو صدیوں پرانے ہیں مسلمانوں کے ساتھ بیت رہے ہیں, ہمیں نقصان دیا ہے سائلنٹ میجورٹیز نے. یہ جو لوگ نیوٹرل رہتے ہیں, یہ کہتے ہیں یہ بھی حق ہے وہ بھی حق ہے, انہیں آج ڈیفائن کرنا پڑے گا. ظالم اور مظلوم میں ڈیفائن کرنا پڑے گا, محروم اور طاقتور میں ڈیفائن کرنا پڑے گا, اور پھر بیٹھنا پڑے گا کہ ان کے مسائل کو حل کیا کریں. دیکھیے اقبال نے خوبصورت بات کہی تھی, اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں, تو ہندوستان کا ہر پیر و جماں بیتاب ہو جائے. اب کانٹا کابل میں تو چبھا ہے, اقبال کے دور سے چبھا ہے, اب آگے چلا گیا وہ کانٹا مزید چبھ گیا ہے. لیکن دیکھیے کابل کے علاوہ فلسطین خون کے آنسو رو رہا ہے. آج جیسے علی لاریجانی صاحب نے اپنے خطاب میں, ان کا جو میں نے اسکرپٹ اسٹڈی کیا, تو اس میں انہوں نے اس طرف اشارہ دیا کہ یہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو ان کا ابھی تک جنگ لڑ رہے ہیں اپنی. آج کل دیکھیے آپ صرف 1990 کے بعد ملکوں نے ایک ایک سال کے اندر آزادیاں لی ہیں, فلسطین 65 برس سے آزادی نہیں لے سکا. تو سوچنے کی بات, تو سوچنے کا مرحلہ ہے, ایک سال کے اندر سوچنا پڑے گا کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انڈیپینڈنٹ ایک خود مختار ریاست کا قیام ہو, جس کی طرف دیکھیے امریکہ کی طرف سے بھی کاوشیں ہو رہی ہیں. سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری جو ہیں وہ بڑی کوششیں کر رہے ہیں, سمراور ہو سکتی ہیں, لیکن ایک سال کے اندر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ پلیٹ فارم ایران کے پاس آ جایا ہے, تھیوریٹیکلی ایران پٹ فارورڈ کرے, پوسٹولیٹ کرے اپنے ان افکار کو, اور پھر بلائے ایک میٹنگ سے نہیں, ایسی سینکڑوں فالو اپ میٹنگز ہوتی ہیں بعد میں, پھر کہہ دیں کہ اگلے سال کے اندر ہم نے پریشر ڈالنا ہے, ہم نے دباؤ رکھنا ہے مسلمانوں پہ کہ تم بھی یو این او میں جاؤ, سیکیورٹی کونسل میں جاؤ. یہ نہیں کہ سیکیورٹی کونسل کی ممبر شپ سے انکار کر دو, ہم تو جاتے ہی نہیں ادھر. آپ کا مسلمان آج سیریا میں رو رہا ہے, کفار کے ہاتھوں نہیں رو رہا, اپنے مسلمانوں کے ہاتھوں چھیدا ہوا ہے. اگر آپ کے مسلمانوں کا سینہ چھلنی ہوا ہے برما میں یا تھائی لینڈ میں یا فلپینز میں, تو اس کا مداوع کفار کے پاس نہیں ہے, اس کا مداوع مسلمانوں کے پاس ہے. جتنے مسلمانوں کے پاس ریسورسز ہیں ان کو موبیلائز کریں. میں جیسے بتا چکا کہ اگر آپ اپنی اسلحے کی جنگ نمود و نمائش کم کر دیں, تو وہ یہ اس طرف اگر ریسورسز کو آپ ڈائریکٹ کریں تو آپ ان مسلمانوں کے جو آج سینہ چھلنی ہے, جہاں مسلمانوں پہ ظلم و بربریت کے سائے چھائے ہوئے ہیں, مسلمانوں کی زندگی اندوہ میں ہے, مسلمانوں کی جو ہے خاک و خون میں غلتا ہیں آج کا مسلمان, وہ کفار کی وجوہات نہیں ہیں, وہ اس کے پیچھے کار فرما جو ہیں اپنے ہی مسلمان ہیں. اور یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی فرماتی ہے کہ تم تو قدم اٹھاؤ, اگر خود قدم نہیں ہم اٹھائیں گے تو باہر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد ملنے کے امکان کم ہو جاتے ہیں. خدا فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اقبال نے اس کو اس طرح سے کہہ دیا کہ اٹھو وگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. تو جتنی جلدی سے اب مسلمانوں کو اپنا ضمیر بیدار کرنا پڑے گا. بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ اس وقت نان الائن موومنٹ کی بھی صدارت ایران کے پاس ہے, اگلے 1.5 برس بھی رہے گی, اور ایران کے پاس اسلامک انٹرنیشنل انٹر پارلیمنٹری یونین کی بھی، یہ بھی ذمہ داری ایران پہ آئی ہے. گویا کہ ایران کے کاندھے اب جو بڑے بھاری ہو گئے ہیں، اب ایک سال کے اندر ایک ایسی ڈاکیومنٹیشن ایران کرے کہ پیش کرے کہ ٹھیک ہے یہ پانچ سات جو مسلم ممالک ہیں، نائجیریا کے مسلمان جو ہیں، وہ جو ان کو جو آج زبوحالی ان کی ہے، یا سیریا کے مسلمانوں کی، تو اس کے بارے میں ایک جامع منصوبہ تیار کر کے دیا جائے، جس کے لیے مجھے پورا یقین ہے کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے الحمدللہ آیت اللہ العظمیٰ علی خامنئی صاحب کے سائے میں، صدر روحانی کی لیڈرشپ میں، عباس اراکچی اور جواد ظریف کی سفارتی لیڈرشپ میں، میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ کہ اگلے 12 مہینے میں ہمیں کچھ نہ کچھ سامنے نظر آئے.
انشاءاللہ. ایک بار پھر چلتے ہیں کراچی، جہاں پر موجود ہیں راشد احد صاحب. السلام علیکم جناب، دوبارہ آپ کی خدمت میں سلامت کرتے ہیں اور معذرت کے ساتھ آپ کا جواب سننے کا منتظر ہیں.
ہیلو، مجھ سے سوال کر؟ جی السلام علیکم.
جی
ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس حوالے سے کہ جو انقلابی نظریے کی تبدیلی کی بات کی ہے ڈاکٹر حسن روحانی صاحب نے، وہ ایک امر واقعہ ہے، اس لیے کہ انقلاب سے پہلے بھی عالم، جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ او آئی سی وغیرہ تنظیم معرض وجود میں آئی تھی تاکہ عالم اسلام کے جو پیچیدہ مسائل ہیں ان سے تعرض کریں، لیکن یہ تنظیمیں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکیں. مگر اگر یہ کہا جائے کہ ناکام ہو گئیں تو یہ غلط اور بیجا نہیں ہوگا. دراصل انقلاب اسلامی کے بعد سے ایران کے پاس ایک ایسا نظریہ ہاتھ آیا امام خمینی کی تعلیمات کی روشنی میں، جو ریجنل پولیٹکس میں خود اعتمادی اور کانفیڈنس پیدا کرنے پر تاکید کرتا تھا، اور علاقائی تعاون پر زور دیتا تھا. پھر یہ کہ جو وسائل تھے مسلمانوں کو، مسلمانوں کے پاس جو وسائل تھے، خواہ ان کے قدرتی وسائل ہوں، خواہ ان کے انسانی وسائل ہوں، خواہ تکنیکی اور دیگر جو ان کے پاس ریسورسز تھے، ان کے پاس وسائل تھے، ان کو اس انقلاب نے ایک ایسا نظریہ عطا کیا کہ وہ خود اپنے اوپر اعتماد کر کے اپنے وسائل کو ڈیولپ کر سکیں اور مختلف میدانوں میں پیش رفتگی حاصل کر سکیں. جبکہ یہ انقلاب سے پہلے ہوا یہ تھا کہ سب کچھ تھا لیکن وہ خود اعتمادی نہیں تھی.
جی.
مغرب پر سارا انحصار تھا اور مغربی طاقتوں سے اس قدر مسحور اور مرعوب تھے اسلامی دنیا کے قائدین کہ وہ اپنی خود اعتمادی کھو چکے تھے اور اپنے اندر یہ بالکل صلاحیت نہیں پاتے تھے کہ وہ اپنے امور کو از خود منظم کر سکیں گے. چنانچہ وہ ڈکٹیشن لیتے تھے اپنے یعنی آقاؤں سے، بڑی طاقتوں سے، اور بڑی طاقتیں بھی ان کو یہ باور کراتی تھیں کہ آپ کی یعنی یہ آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ مغرب کی طرح اور دیگر بڑی طاقتوں کی طرح، دیگر یعنی کہ اقوام کی طرح، آپ ہم جیسے اقوام کی طرح آپ پیش رفت و ترقی کر سکیں، اس لیے کہ آپ کا نظریہ جو ہے، آپ کے پاس جو دین ہے وہ بیکورڈ ہے، پسماندہ ہے، لہذا آپ کے پاس کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے، کوئی ایسا چارچوب نہیں ہے، کوئی ایسا ورلڈ ویو نہیں ہے، جہاں بینی نہیں ہے کہ جس میں آپ سیولیزیشنل ڈیولپمنٹ کر سکیں، تمدن اور تہذیب کو ترقی دے سکیں. اور صورتحال انہوں نے ایسی بنا رکھی تھی، اور صحیح بات یہ ہے کہ مسلمان اس وقت جو دیندار مسلمان تھے ان کا بھی حوالے سے ایسا تصور تھا کہ بحث چل رہی تھی آیا دین اسلام میں تمدن کی پیش رفت جائز ہے یا نہیں. بلکہ بعض ایسے عناصر انہی دیندار حلقوں میں تھے जो ये कहते थे कि इस्लाम तमद्दुन की पेशरफ्त को रोकना चाहता है, बल्कि रोकना ही चाहता है, रिवर्स कर देना चाहता है और इसे बिल्कुल ले जाना चाहता है वो उस सहरा नशीनी के दौर में। ऐसे आलम में इमाम खुमैनी के जेर क़यादत जब इनकलाब आया तो उसने इस्लाम का एक इतना जामे तसव्वुर दिया आलम इस्लाम को, उम्मत मुस्लिमा को, और खुद उस पर अमल कराया। इससे पहले मसलन बाद बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक समझे जाते थे इस्लाम में, इस्लामी ममालिक में, मसलन तुर्की और मिस्र। लेकिन तुर्की का यह हाल था कि उनकी तरक्की महज मगरिब की उरियानियत और बरहनगी को कबूल करने में थी, लेकिन वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में फिर भी खुद कफील नहीं थे और मगरिब के मोहताज थे, बल्कि अब तक वो इस बात पर मिन्नत
जी मैं फिर आ जाऊंगा राशिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया
हमको किसी
जी काफी देर से मुंतजर हैं इस वक्त इस्लामाबाद में पाकिस्तान के मुमताज दानिश्वर साकिब अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
रहमतुल्लाह
साकिब अकबर साहब, आज जो इजलास हो रहा है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का इस्लामी मुल्कों के, उसमें तकरीर करते हुए सदर रूहानी साहब ने यह कहा कि हम यानी हमारी हुकूमत यानी इस्लामी जमहूरी निज़ाम की हुकूमत जब भी अपनी पॉलिसी वज़ा करती है तो वह इस्लामी मुल्कों और ख़ास तौर पर हमसाया पड़ोसी इस्लामी मुल्कों की सिक्योरिटी और उनके सियासी मफादात को ज़रूर मद्देनज़र रखती है अपनी पॉलिसी में। यानी इतना बड़ा फैसला ईरान की इस्लामी हुकूमत अपने फैसले साजी में करती है और फिर भी ईरान को इलाके के मुल्कों को ख़तरा बनाकर पेश किया जाता है, और बाज़ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ममालिक ऐसे भी हैं जो मगरिब के इस किस्म के प्रोपेगेंडों को कबूल कर लेते हैं, ऐसा क्यों है?
मेरा ख्याल ये है कि ये बात तो बिल्कुल उनकी दुरुस्त है, लेकिन ये जो आपने सवाल किया कि ईरान ने ना फकत ये कि उसकी पॉलिसीज़ ये हैं बल्कि उसका अमल भी यही रहा। आप ये देखें कि ईरान कभी उसने किसी दूसरे मुल्क के अंदर कोई कभी मुदाखलत नहीं की, ईरान के अंदर मुदाखलत की गई, ईरान के ऊपर जंग जो है वो मुसल्लत की गई और ईरान के ऊपर जो है वो हमले किए गए, ईरान का जो है वो बायकॉट किया गया, ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई गई। ईरान ने तो किसी का बायकॉट नहीं किया और किसी पर पाबंदियां जो हैं वो आयत नहीं की, लेकिन ईरान ही को कॉर्नर करने की कोशिश की गई। मेरा ख्याल ये है कि और वो मुल्क जो जा रहे जब ईरान पर जारहियत हुई थी वो जारे के पुश्त पर खड़े थे, आज भी वही लोग हैं जो इस प्रोपेगेंडे की जद में हैं या इस प्रोपेगेंडे का जो है वो हिस्सा बन जाते हैं। वरना ईरान की जब क्यादत जो है वो बात करती है कि इनकलाब की दरामद अपना बरामद की तो वो फिक्र को पेश करती है, अपने नज़रिए को पेश करती है। मैं एक दफ़ खुद अल्तायतुल्लाह खामनेई की बात सुन रहा था, उन्होंने ये फरमाया कि हम फिक्र देते हैं, हम नज़रिया पेश करते हैं, आप कैसी हुकूमत बनाएं, आप कैसा निज़ाम बनाएं, किस तरह से इसको इख्तियार करें, ये आपका काम है, कौमों का काम है, वो आज़ादी से जो है वो इस तरह से अमल करें। मेरा ये ख्याल है कि जो असल ख़तरा है वो इससे नहीं है कि ईरान जो है वो किसी किस्म की मुदाखलत करेगा दूसरे मुल्कों में, असल ख़तरा ये है कि ईरान ने जिस तरह की आज़ाद अंदेशी और हुर्रियत फ़िक्र का मुजाहरा किया है। ईरान ने जब ये कहा है कि हम अपने फैसले खुद तेहरान में करेंगे, ईरान ने कहा है कि हम आवाम को साथ लेके जो है वो एक हकूमत बनाएंगे, एक अवामी मंशा जो है जिससे जाहिर हो। ईरान ने जब ये कहा कि हम किसी मशरक को मगरब की डिक्टेशन को कबूल नहीं करेंगे, तो ईरान की जो ये पॉलिसी थी ना शर्की ना गर्बी जो है इस पॉलिसी ने जो है वो एक ख़तरे का पैगाम दिया उन कुव्वतों को और उन इस्तेमारी एजेंटों को कि जो इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ दुनिया के खितों पर या ममालिक के ऊपर जो है वो मुसल्लत हैं और ख़ास तौर पर वो इस्तेमारी कुव्वतें जो यहाँ के इस खित्ते के वसाइल जो हैं वो लूट लेना चाहती हैं। तो मेरा ख्याल है ऐसे में डॉक्टर रूहानी ने जो बात की है वो बहुत बड़ी बात है, वो एक दफ़ा फिर अपने दोस्तों को आने वाले मेहमानों को उस प्रोपेगेंडे के बारे में उसकी हकीकत को आश्कार करना है और ईरान की दोस्ती और मोहब्बत का हाथ बढ़ाना है। मैं समझता हूँ इस वक्त जबकि तमाम आलम इस्लाम की मुंतखब लीडरशिप जो है ख़ास तौर पर इस वक्त 50 ममालिक के बहुत नुमाया शख्सियात जो है वो जमा हैं, ऐसे में एक दफ़ा फिर जबकि अपना इस्तेमारी कुव्वतें ईरान को दुनिया में तन्हा कर देना चाहती थी, आज ईरान के तेहरान के अंदर मौजूद हैं और 50 पार्लियामेंट्स के ममालिक के नुमाइंदों ने मिलके ईरान को फिर एक एतमाद अपना दिया है, उसको उसको लीडरशिप दी है अपनी, जैसा कि नॉन अलाइंड मूवमेंट्स ने ईरान को जो है वो अपनी लीडरशिप दी है। तो ऐसे में कि जब ईरान पे पाबंदियां आयद की जा रही थी, ईरान को थ्रेट्स मिल रहे थे, ऐसे में दुनिया की जो है वो इतनी ढेर सारी कौमों ने ईरान के ऊपर जो है वो एतमाद का इजहार किया है। मेरा ख्याल है डॉक्टर रूहानी बहुत बाएतमाद थे खड़े, उन्होंने बड़ी खुल के बात की है, उन्होंने जो बुनियादी इश्यूज हैं उसकी तरफ निशानदेही की है अपनी तकरीर में। उन्होंने फिर आज फलस्तीन का मसला उठाया, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के दरमियान जब ये इत्तफाक की बजाय इंतशार की बात होती है तो इससे तकवीत इसराइल को पहुंचती है, इसराइल खुश होता है, सहयूनियत को जो है इससे तकबीयत पहुंचती है। बड़ी उन्होंने उम्दा बात की कि बगैर अग्यार बाहर से आकर हमारे दरमियान जो है वो मुसालियत करवाएं, वो आके हमारे दरमियान जो है वो राबते का काम करें, यानी इलाके की हुकूमतों को खुद मिलके अपने मामलात को जो है वो हल करना चाहिए। आलम इस्लाम जो बहुत उन्होंने कहा स्ट्रेटेजिकली भी और वसाइल के एतबार से भी और मैन पावर के एतबार से भी तमाम ममालिक जो हैं वो बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो ऐसे में जब इतनी ज़्यादा खसूसियात अल्लाह ताला ने हमें बख्शी हैं और ख़ास तौर पे इस्लाम का रिश्ता हमारे दरमियान मौजूद है, तो हम अग्यार के क्यों दस्ते नगर हों, हम क्यों ना तरक्की की तरफ खुद से एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ाएं। तो मैं तवक्को करता हूँ कि उनकी ये बात जो है ख़ास तौर पर लोग तो ज़ाहिर है समझते हैं, हुकूमतें भी समझती हैं, लेकिन जिन ग्रोहों के और जिन कुव्वतों के मफादात हैं वो ईरान के खिलाफ इस तरह का जो है वो प्रोपेगेंडा करती है। मेरा ख्याल है कि एक अच्छा पैगाम जो है एक मुंतखब नुमाइंदे जब जमा है ईरान के अंदर उनके जरिए से उनकी कौमों तक जाएगा और ये प्रोपेगेंडा जो है इसको जरूर इसको जायल करने का जो है वो जरिया बनेगा।
जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं अगला सवाल आपसे करना चाहूँगा कि लारियानी साहब ने अपने खिताब में कहा कि आज साम्राज्य दहशतगर्दों के साथ मिलकर आलम इस्लाम और मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के खिलाफ चढ़ाई किए हुए, और अफसोस के साथ कहना यह पड़ता है कि वो दहशतगर्द इस्लाम का लिबादा पहने हुए हैं, तो इसकी काट और इसका तदारुक कैसे मुमकिन है?
देखिए, इसकी तरफ इशारा मैंने पहले अपने बयान में किया कि जिसका गला कट रहा है, मैं उस मुल्क से बिलोंग करता हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा शहादतें अमवात हुई हैं पिछले 7-8 बरसों में, कोई 54,000-55,000 बेगुनाह शहरी और आर्म फोर्सेस के लोग जो हैं वो कत्ल हुए हैं पाकिस्तान में पिछले चंद बरसों में, और वो कुफार ने कत्ल नहीं किए, वो मुसलमानों ने ही कत्ल किए। बेशुमार ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट पाकिस्तान में हुए, बेशुमार टारगेट किलिंग ऐसी हुई कि गोली चलाने वाला कलमा तैयबा का माथे पे बैंड भी लगाए हुए है और नारा भी बुलंद करता है। कोहिस्तान में जो किलिंग हुई जायरीन की, या आए दिन जो बलूचिस्तान ईरान के बॉर्डर पे किलिंग होती है, तो अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले हैं। ये वही लोग हैं जो हक और झूठ को और बातिल को मिलाए रखते हैं और आज भी वही चल रहे हैं। इनके पीछे जो निबर्द आजमा है, इनके पीछे जो मख्फी ताकते हैं, वो एक्सपोज करने वाली हैं, वो इन्हीं में बैठी हैं। मैं आज आपने जब मुझे कहा कि मैं आना है मैंने प्रोग्राम में, तो मैं थोड़ी देर मैंने कहा देखूं क्या हो रहा है टेलीविज़न पे क्या हो रहा है, तो अपने कमरे में मैंने टेलीविज़न ऑन किया तो देखा यही जो मंदोबीन आए हैं 48 ममालिक से, इनमें एक चौथाई लोग सो रहे थे, खाबे खरगोश के मज़े लूट रहे थे। मैंने कहा ठीक है, अच्छा वक्त मिला, ईरान का आबो हवा रास ही है तो नींद भी पूरी कर लेंगे यहाँ आके। मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपके पास रोल मॉडल होते हैं अकवाम, उनको देख के कहते हैं कि फलां मॉडल कामयाब हुआ है, उस मॉडल को हम अपना लेते हैं। 20वीं सदी और 21वीं सदी के इन 14 वर्षों में तो रोल मॉडल बहुत ज़्यादा लोगों ने अडॉप्ट किए हैं और कामयाबी से अडॉप्ट किए हैं। ईरान ने एक रोल मॉडल छोड़ा है, मैं वकील नहीं हूँ ईरान का, लेकिन एक सक्सेसफुल मॉडल अगर कोई भी कौम आपके सामने पेश करे जिसमें आपकी तरक्की, खुशहाली, आपकी बका, आपका इस्तेहकाम اگر وہ نظر آتا ہے اس کی ضمانت ملتی ہے تو ایسے ماڈل کو اڈاپٹ کرنے میں اس کو اپنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ نے اور میں نے, ہم مسلمان ہیں, ہم نے یہ ولایتی کپڑے پہنے ہوئے ہیں, مغرب کے کپڑے پہنے ہیں, لیکن اگر ہمیں سوٹ کرتے تو ہم پہن لیں گے. تو ماڈل اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ماڈل واقعی وہ جامع ہو اور پریکٹیکل ہو اور نتائج دیتا ہو جو آپ جس نتائج کے بارے میں سوچا ہے. ایران نے تین چیزوں پہ اپنے 35 برس کا مشکل وقت کاٹ لیا. بھوک کاٹی, مشکل کاٹی, قوم نے کاٹی, لیڈرز نے تو کاٹی لیکن قوم بھی ساتھ کھڑی ہوگی تھی. توکل علی اللہ, خودداری اور قناعت, یہ تین چیزیں 35 برس میں اڈاپٹ کر لیں اور انہی تین چیزوں نے ایران کو آج الحمدللہ اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا سفارتی طور پر بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ کہ ایران ڈکٹیٹ کر رہا ہے اپنی ٹرمز. میں حال ہی میں نومبر میں جنیوا میں تھا, وقت میں نے 8-9 دن گزارے وہاں پہ جہاں یہ سب کچھ ڈائلاگ ہو رہے تھے. تو آج ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ تمام پابندیوں کے باوجود جو کہ بیرونی بھی تھیں اندرونی بھی تھیں, 35 برس میں توکل اللہ, قناعت, خودداری کے ساتھ, تو یہ جو رول ماڈل چھوڑا ہے اس کو اپنا لینے کے بعد آج یہ جس چیز کا فیصلہ کرنا ہے وہ یہ ہے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اگلے 12 ماہ کے اندر اندر آپ کو پہلے نشاندہی کرنی پڑے گی کہ دہشت گردی کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, اور اس کے کیا نتائج ہیں, اور اس کے کیا فائدے ہیں اس میں, اور بجائے دوسرے غیروں کی طرف انگلیاں اٹھائیں, غیروں کا کم رول ہے. آج ہمیں دیکھیے خطرہ کمیونزم سے نہیں ختم ہو گیا, آج ہمیں کیپیٹلزم سے بھی خطرہ اتنا نہیں ہے, آج ہمیں خطرہ زائنزم سے بھی نہیں ہے, آج ہمیں ہمارے اپنے ہی حلقوں میں, ہماری اپنی صفوں میں جو مسلمانوں کی ہیں انہی سے خطرہ ہے ہمیں. تو وہ خطرہ ڈیفائن کر لیں, آپ کو اس کے حل بھی نظر آ جائیں گے, لیکن آپ کو اپنے اوپر یقین محکم کرنا پڑے گا.
بہت شکریہ آپ کا. راشد احد صاحب, مسلمانوں کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ مشترک ہیں, اللہ ایک, قرآن ایک, کعبہ ایک, رسول ایک, قیامت پر بھی اعتقاد ہے سب کا, تو جب سارے مشترکات ایک ہیں عقائد کے اعتبار سے, اور سیاسی میدان میں آئیے تو فلسطین اور بیت المقدس, اگرچہ بیت المقدس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عقیدتی مسئلہ ہے, مذہبی مسئلہ ہے, لیکن سیاسی اعتبار سے ہم سرزمین فلسطین کی بات کریں تو یہ وہ ایک ایسا نقطۂ اشتراک ہے جہاں پر دنیا کے سارے مسلمان اکٹھا ہو سکتے ہیں. 65 سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد لوگ اپنی نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو شاید فلسطین کی بات تو کر لیتے ہیں, لیکن میں حکمرانوں کی بات کروں, لیکن جب پلیٹ فارم پر آ کر بات کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہ فلسطین کے لیے ایک لفظ بھی منہ سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیوں؟
یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے یہاں مسلمانوں کے مابین جو نکات اشتراک ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور نکات اختلاف بہت کم ہیں. تو لیکن جو عموماً بجائے اس کے کہ مشترکات کو ہم اپنے یعنی انٹر ایکشن اور تعاون باہمی کا مشترکات کو وسیلہ بنائیں, ہم ایک ایسی سچویشن میں اپنی گویا کہ اپنی کوتاہیوں, غفلتوں اور اغیار کی ریشہ دوانیوں کے سبب ایسی غفلت اور کوتاہی میں ڈوب چکے ہیں کہ ہم اپنے معاملات میں نکات اختلاف کو بنا بناتے ہیں اپنے انٹریکشن کی. چنانچہ ریجنل ایشوز ہے, حالانکہ مسلمانوں کا ایک گلوبل ایشو ہے, فلسطین ہے, بیت القدس کی آزادی ہے, لیکن اغیار نے ہم عالم اسلام میں بہت ساری جگہوں پر لوکل ایک تنازعہ کھڑا کر دیا اپنی ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں, جیسے کہ میں ہمارے ساؤتھ ایشیا میں, جنوب ایشیا میں کشمیر کا ایک ایشو کھڑا کر دیا, اسی طریقے سے اور بھی دوسری جگہ پر ایک زمانے میں قبرص کا ایشو کھڑا ہو گیا, اور اسی طرح تاکہ اسرائیل کو تحفظ ملے اور مسلمان جو ہیں اصل یعنی کہ بیت المقدس کی آزادی اور فلسطین کی بازیابی جیسے اہم اور مشترکہ مسئلے کو چھوڑ کر اپنے مقامی مسئلے میں اس قدر الجھ جائیں. چنانچہ لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہی ہے کہ فلسطین کتنا اہم ایشو ہے مسلمانوں کے لیے, یہ عقیدتی مسئلہ بھی ہے، یہ دینی مسئلہ بھی ہے، یہ ہر طرح کی یعنی مسلمانوں کی آزادی کی ضمانت بھی ہے، اسرائیل کے مقابلے میں مسلمانوں کی شناخت کو واضح اور روشن کرنے کا یہ ایک ذریعہ بھی ہے. تو فلسطین نہ صرف یہ کہ پرچم یعنی کہ وہ فلسطین کا پرچم ہے، یہ بلکہ یہ فلسطین جو ہے پرچم اسلام ہے، پرچم انسانیت ہے، پرچم مقاومت ہے. اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں. بیت المقدس کی آزادی، بیت المقدس خود وہاں معراج کا واقعہ ہوا، خدا کے رسول نے وہاں تمام انبیاء کی امامت کی، یہ دینی عقیدتی ہر طریقے سے اہمیت کا حامل ہے. لیکن مسلمانوں میں دین سے جو اٹیچمنٹ ہے وہ یعنی کہ غلامی کے ایک طویل ادوار کی وجہ سے وہ بہت کمزور پڑا ہے. تو اس چیز کو بھی امام خمینی کے انقلاب نے ان موارد کو اہمیت دے کر، ان ایشوز کو اہمیت دے کر کے اس کی اہمیت سمجھائی. مسلمانوں کو چاہیے اور مسلمان ممالک کے قائدین کو اب تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کس قدر عالم اسلام اس وقت دہشت گردی اور باہمی آویزش اور چپکلش کی وجہ سے اپنے وسائل سے استفادہ نہیں کر پا رہا ہے، اور ایک کشمکش اور کشیدگی کی فضا ہے. اس میں کوئی ترقی کا کام نہیں ہو سکتا ہے، اور ایک دم اس وقت وہ آکورڈ سچویشن میں آ گئے ہیں. جیسا کہ روحانی صاحب نے کہا کہ اس وقت اسلامی ممالک پر سخت دباؤ ہے اور وہ بہت زیادہ انڈر پریشر ہیں. اگر اس وقت اسلامی ممالک اپنے ایشوز کو پر توجہ نہیں دیں گے، پراپرلی ایڈریس نہیں کریں گے،
بہت
تو یہ ایشوز کمپلیکیٹ ہوتے جائیں گے.
بہت شکریہ آپ کا راشد صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور ثاقب اکبر صاحب سے معذرت چاہتا ہوں کہ اب صرف ایک منٹ بچا ہے. ظاہر ہے کہ ایک منٹ میں ہم ان سے کیا سوال کریں، وہ بیچارے کیا جواب دیں گے. انشاءاللہ آئندہ کے پروگراموں میں ان سے مزید استفادہ کریں گے. ڈاکٹر اعجاز صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے مہمانوں کی گفتگو سے جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ اگر مسلمانوں کو ترقی کرنا ہے، مسلمانوں کو آگے بڑھنا ہے، اور مسلمانوں کو سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہے، تو انہیں سب سے پہلے اتحاد کو اپنانا ہوگا، اپنی صفوں میں یکجہتی کو مضبوط کرنا ہوگا. اور یہی آج جو کانفرنس شروع ہوئی ہے مسلمان ملکوں کی پارلیمانی یونین کی، اس کا سب سے بڑا نعرہ ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی ہمارے مہمانوں اور دیگر ساتھیوں کی اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.